بارے دیگر تازی لے جس نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد فجل فرجهم. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات ما صل على محمد وآل محمد اجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم امة تدعون الى الخير تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اولئك هم المفلحون. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالی کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک کی حقیقی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جہل انسان کے لیے موت ہے اور علم اس کی حیات. اگر کوئی انسان جاہل ہے تو اللہ کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں ایک مردہ انسان ہے، کیونکہ انسان کی شرف، انسان کی فضیلت کا سبب اس کا علم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعے سے باشرف اور علم ہی کے وسیلے سے باکرامت بنایا. اگر انسان علم تک نہ پہنچے، جاہل رہ جائے، تو گویا وہ زندہ ہی نہیں ہوا. اور اگر کوئی عالم ہو جائے تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا موت العالم موت العالم. اگر کوئی عالم مر جاتا ہے تو کائنات کے اندر ایک بہت بڑا نقصان پیدا ہو جاتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود مر جاتے ہیں ان کے اجسام ان کے جسم جو ہے وہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا علم، ان کے افکار، ان کی باتیں، ان کی یادگار کتابیں، تقریریں باقی رہتی ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ علمی خدمات جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. اگر کوئی عالم ایک کام کرتا ہے کہ وہ صرف ایک صفحہ ہی لکھتا ہے، ہر صفحے کے اوپر جتنے حروف لکھے گئے ان کے ثواب کو اللہ تعالیٰ اس طرح بتا رہا ہے کہ ہر ایک کے بدلے میں پروردگار عالم جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے. کتنا ثواب ہے اس کام کا. کیوں؟ کیونکہ علم کے ذریعے انسان دوسروں کو تاریکی سے اور ظلمتوں سے نکالتا ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں سب سے انسان وہ بہترین ہے، تمہیں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے. اور علمی خدمت کر کے انسان دوسروں کی بہت بڑی خدمت انجام دیتا ہے. اس لیے علم کے راستے میں آنا چاہیے. یہ جو علم ہے اس کے لیے اسلام نے بہت زیادہ تاکید، قرآن کریم نے بھی کہا عالم جو ہے وہ بینا ہے، جاہل جو ہے وہ نابینا ہے. پروردگار عالم نے بار بار علم حاصل کرنے کے لیے کہا، نبی اکرم نے بار بار اس کو یاد دلایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی علم حاصل کرنا بھی سب کے لیے ضروری ہے. اب یہ کون سا علم ہے جس کو حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے؟ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکھنا جاننا ضروری کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے، رسول نے، دین اسلام نے اسلام کو کس طرح سے پیش کیا ہے. محمد وال محمد صلوات محمد محمد. یعنی اس سوال کو اگر اور واضح کیا جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام ہمیں کن کن چیزوں کی طرف دعوت دے رہا ہے. مثال کے طور پر اگر اسلام یہ کہتا ہے، دین اسلام تعلق رکھتا ہے ہماری زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، عبادات سے، اس کا مطلب ہے عبادات کے بارے میں فقہی مسائل جاننا یہ واجبات. اگر کوئی کہتا نہیں انسان کے نفس سے اسلام کا تعلق ہے، اور جو انسان کے خلق اور خوبیاں ہوتی ہیں، جو انسان کے اخلاق ہوتے ہیں، اس سے اسلام کا تعلق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر انسان کا فریضہ ہو جائے. کون سی نفس کی برائی گناہ ہے، کون سے نفس کی اچھائی صفات حمیدہ ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے، مثلا متواضع ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، کس چیز کو جھوٹ کہتے ہیں، غیبت کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اخلاقیات کے دائرے میں ہو تو اخلاق کو حاصل کرنا، علم اخلاق کو حاصل کرنا واجب ہو جائے گا. پھر اس سے اور آگے بڑھ کر چلیں، اگر انسان کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اور زیادہ چیزوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، مطلب انسان کی ذات سے ہی تعلق رکھتا صرف کہ ہم فقہی مسائل اور عبادات سیکھیں یا اخلاقیات سیکھیں، بلکہ اسلام ہماری زندگی میں معاشرت سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق رکھتے ہیں، معاملات رکھتے ہیں. مثلاً انسان انسان کے ساتھ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ورثے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ترکے کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح سے اور دوسرے مسائل ہیں، مثلاً عقد ہے، طلاق ہے، اور نہیں معلوم کیا کیا جو ایک دوسرے سے جڑنے کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے کاروباری مسائل ہیں. مثال کے طور پر انشورنس جائز ہے یا نہیں ہے، بینک میں کس طرح سے سود جائز ہے یا نہیں ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی سے باہر بڑھ کر چلتی ہیں. مثلاً معاشرے میں نظم و ضبط سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان سب چیزوں میں بھی اسلام کا دخل ہے، اقتصاد سے اسلام کا تعلق ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں ملک میں انسان کیسے کمائے، کس طریقے سے کمائے، کاروبار کیسے کرے، کون سا کاروبار جائز ہے، نہیں ہے، اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بات ہے، اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے کیا نہیں کرے، کیسے کمائے کیسے نہیں کمائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو ہر چیز میں دخل رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے اسلام ہر چیز میں دخل؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ اس میں کوئی خشک تر ایسی نہیں ہے جو موجود نہ ہو. ہدایت زندگی کے ہر شعبے میں ملنی ہے، چاہے وہ ہمارے اموال کے مسائل ہوں یا سیاست کا مسئلہ ہو، حتی سیاست سے بھی اسلام کا تعلق ہے، سیاست سے گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے حکمران عادل ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں، جو لوگ دوسروں کو چلا رہے ہیں، دوسروں کے اوپر حکم دے رہے ہیں، وہ لوگ عادل ہونے چاہیے، منصف ہونے چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے. اگر جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی ظالم ہو، وہی اللہ والا نہ ہو، وہی کافر ہو، وہی جابر ہو، وہی برا انسان ہو، دوسروں کے ساتھ جو نیچے والے کیا سلوک کرے گا. اسے پروردگار عالم نے پورا ایک نظام عدالت دیا، یعنی اسلام کا نظام نظام عدالت ہے جو سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے، معاشرت سے بھی تعلق رکھتا ہے، اقتصاد سے بھی تعلق رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم دین حاصل کرنا، یعنی دنیا اور آخرت کا دونوں کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی جو ہے مثلا وہ ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، ایک ہی شخص جو ہے وہ سیاست دان بھی ہوگا، ایک ہی شخص جو ہے اقتصاد دان بھی ہوگا، ایک ہی شخص سارا کچھ سیکھ لے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن سب کے اوپر تقسیم ہو جائے گا، گروہ گروہ میں بٹ جائیں گے لوگ، کچھ لوگ کسی چیز کے بارے میں جانیں گے، کچھ لوگ کسی اور چیز کے بارے میں جائیں گے. مثلا ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگ رہا ہے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، چہروں سے کچھ ایسے احساس ہو رہا ہے کہ شاید کچھ مشکل بات ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو، محمد محمد وجل فرجہ. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک مرتبہ اور بلند درود بھیجے گا، محمد والے محمد وجل فرجہ. ایک بہت مشہور اور معروف حدیث ہے، آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوئی ہوگی، کہ حکمت کے لیے رسالت باد نے فرمایا کہ الحکمت و دالت المومن، حکمت جو ہے مومن کی گم شدہ متاع، حکمت اور علم مومن کا سرمایہ تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا، گم شدہ متاع ہے. مومن کے پاس حکمت اور علم ہونا چاہیے. پھر مزید آگے فرمایا کہ اگر مشرک سے بھی ملے، کافر سے بھی ملے، تو اس کو حاصل کر لو. اب سوچنے کی بات کہ اگر رسول اللہ یہ چاہ رہے تھے, آئمہ اطہار یہ چاہ رہے تھے کہ مومن دین کو, مثلا عقیدے کو, اللہ کو, رسالت کو, امامت کو سیکھے, تو مشرک سے کیسے سیکھے گا؟ مشرک کے پاس تو دین ہی نہیں ہے. مشرک کے پاس کہاں اللہ ہے, مشرک کے پاس کہاں رسول ہے, کہاں امام. کون سا علم تھا جس کو نبی اکرم نے کہا کہ حتیٰ اگر مشرک سے کافر سے بھی سیکھنا پڑے اس کے پاس بھی چلے جاؤ, علم کی اتنی اہمیت. یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو مشرک ہے, یہ کافر ہے, یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہمارے عقیدے کا نہیں ہے, اس کے پاس نہیں جائیں گے ہم. اس یونیورسٹی کو کفار چلا رہے, مشرکین چلا رہے, ہم یہاں نہیں جائیں گے. بس ایک سخی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ کفار چلا رہے ہوں اور مسلمان کے پاس وہ شعبہ نہیں ہے, مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کا کوئی بھی ایسا شعبہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے تو صرف کافر ہی رکھتے. اسلام کیا کہتا ہے اس سلسلے میں کہ مسلمان جا کر وہ علم سیکھیں یا نہ سیکھیں؟ کمپیوٹر ہمیں نہیں آتا مسلمانوں کو, فرض کرے, اور جتنا کمپیوٹر آتا ہے وہ ان لوگوں کو آتا ہے. اور انسان کے لیے آج کے دور میں آگے بڑھنے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت, تو مسلمان بچے کمپیوٹر وہاں جا کے سیکھیں یا نہیں سیکھیں؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں کافر بھی سکھائے, مشرک بھی سکھائے, کتنا کس حد تک صرف علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ, وہاں سے علم لو, ان کا عقیدہ نہیں لو, ان کی ہنر اور مہارت کو حاصل کرو, ان کے عقیدے کو حاصل نہیں کرو, وہ لینے کے لیے چلے جاؤ کافر اور مشرک کے پاس. لیکن نبی اکرم نے یہ نہیں کہا, نعوذ باللہ, جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ ہم ہنر اور وہ چیزیں جو صلاحیت ہے وہ نہیں لیتے, انڈین چینلز لگا لیتے, گمراہ ہونے کے لیے بت پرستوں کی اور ہندوؤں کی چیزوں کو, ان کے کلچر کو اپنے گھر میں داخل کرتے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر مہارت اور ہنر اور دوسری چیزوں میں وہ آگے بڑھے کافر و مشرک, تو ہم اپنے اندر کوئی کمی نہ چھوڑے, ہم ان کے محتاج نہ ہو. کہ اگر ہمیں کپڑا چاہیے تو وہ کفرستان سے آ رہا ہو, کھانا چاہیے تو وہ کفرستان سے آ رہا ہو, کچھ بنانا ہے اپنے ملک میں تو وہ کافروں کی مدد سے مل رہا ہو. پروردگار عالم نے چاہا مسلمان خود مختار, مسلمانوں کا ملک طاقتور ہو, مسلمان محتاج نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا علم حاصل کرو, اپنے بندوں کو, اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو طاقتور توانا بناؤ, ہر شعبے میں آگے بڑھو. گرو کیجیے گا محمد علی صلی اللہ محمد کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کی ضرورتوں کی چیزیں ہیں. انسان کو ضرورت ہے, بیمار ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت, اگر خواتین ہیں تو بعض جگہوں پر عورت ڈاکٹر کی ضرورت ہے, طبیب بھی چاہیے اور عورت بھی چاہیے. اب اگر معاشرے میں سے کچھ خواتین ڈاکٹر نہیں بنیں گی, جب آپ بیمار ہوں گے, ہم بیمار ہوں گے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگی جو ہمارے پاس آئے, اور ڈاکٹر بھی چاہیے. خواتین کے لیے بھی کہا وہ اعلیٰ مسلمت, کہ ایک گروہ عورتوں کا بھی اگر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین کی ضرورت ہے, وہاں خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. ایک گروہ ایسا جو دین کے معاملے میں اسپیشلائزیشن کرے, یعنی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تخصصی علوم کے بارے میں, یعنی کچھ ایسے متخصص لوگ ہر فیلڈ میں جو اسپیشلائزیشن کرنے والے ہوں, دین اسلام یہ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہارے درمیان میں سے ایک ایسا بھی گروہ ہونا چاہیے, کل اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو سکی, جو یہ ڈیوٹی رکھتا ہے, اس کی جاب ہی یہی ہو, اس کا کام ہی یہی ہو, تدعون الى الخير, ان لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا, لوگوں کا شعور بیدار کرنے والا, لوگوں کو جھنجھوڑنے والا ہو, لوگوں کو سمجھانے والا ہو, تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر, اس کا کام ہی یہی ہو, اس کی جاب ہی یہی ہو, اس کی ڈیوٹی یہی ہو کہ وہ اچھائیوں کو حکم دینے والا ہو, برائیوں سے روکنے والا ہو. ہر چیز کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے, انسٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر بنانے ہیں تو ہر شہر میں میڈیکل کالجز ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے جن شہروں میں نہیں ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ کو مشکل ہوتی ہے دوسری جگہوں پہ جا کر علم حاصل کرتے. کیوں؟ کیونکہ جگہ کی ضرورت ہے, اس کی جگہ کی ضرورت ہے. وہاں ڈاکٹرز ہونے چاہیے، انجینئرز کی ضرورت ہے، اور دوسرے شعبوں میں ضرورت ہے کہ علم میں آگے بڑھا جائے. اسی طرح سے علم دین کو بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور دین میں مہارت حاصل کریں. دین میں مہارت حاصل کریں گے تو اپنی قوم کو جا کر دین بتائیں گے، گناہوں سے ڈرائیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، اور یہ گروہ بنانا ہمارا اور آپ کا ہی کام. جب یہ گروہ بننا شروع ہوا تو امر بالمعروف نہیں از منکر بڑھے گا، اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ. سمجھ میں یہ آیا کہ تھوڑا تھوڑا سا علم دین کے حوالے سے، اتنا جو ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے سب کے اوپر واجب ہے. اخلاق کے حوالے سے یہ جاننا کیا چیز جھوٹ ہے، کیا غیبت ہے، کون سے گناہ نے کبیرہ ہیں، کون سے گناہ نے صغیرہ ہیں، اس حد تک جاننا. فقہی مسئلہ جو مجھے پیش آتا ہے، مثلا اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز میں جو رکعتیں وہ کتنی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح نماز باطل ہوتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک فرد سے تعلق رکھتی ہیں ایک ایک شخص کے اوپر واجب ہے اتنا علم دین حاصل کرنا. لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا، اتنا کہ انسان دوسروں کو بھی دے سکے، دین میں تخصص کر سکے، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، جس کو زیادہ علم حاصل کرنا کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین میں اسپیشلائزیشن کرنے والے ہوں، جو مراجعین ہوں، دین کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے ہوں. اب میڈیکل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شعبے بن جاتے ہیں، جو آنکھ دیکھ رہا ہے وہ صرف آنکھ دیکھے گا. اسی طرح سے علم دین میں بھی ابھی اتنا لوگوں کے اندر فہم و شور نہیں پیدا ہوا. لوگ چاہتے ہیں اگر کوئی مولوی ہے تو وہ سارا کچھ کرے، مردے بھی نہلائے، نکاح بھی پڑھوائے، مجلسیں بھی پڑھے، میلاد بھی پڑھے، کتابیں بھی لکھ دے، حتیٰ خود اپنی جاب بھی یعنی کما بھی لے، خود ہی کمائے کھائے، سب کچھ وہ کرے، دوسری جگہ پہ جا کے بھی تبلیغ کرے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ. یہی وجہ ہے کہ ہم اس شعبے میں زیادہ کام نہیں کر پا رہے جتنا کام ہونا چاہیے، جتنی وسعت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہے، کوئی بھی اتنا بڑا ادارہ، اتنا اچھا ادارہ نہیں ہے. اب اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں اپنی افکار کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا، جذبہ پیدا کرنا ہوگا. اگر کسی کے گھر میں چار بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گروہ کے لیے بھی کچھ نکالو، قوت نکالو، یہاں کے لیے مین پاور، وومین پاور چاہیے، ادھر کے لیے بھی کچھ لوگ آئیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صرف جو اپنے بچوں کو مثلا ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں. اچھا آج اگر کامیابی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے بچے، تو وہاں بھیج دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، کہ دینی تعلیم کے لیے، دینی مدارس کی طرف جانے کے لیے ابھی تک اتنا رجحان لوگوں کے درمیان نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا. یقین مانیے اتنا ضروری ہے، اگر ہم درد رکھتے ہوں اپنے معاشرے کا، درد مند دل ہمارے سینوں میں ہو، تو تھوڑا سا جا کر دیکھیے. آپ کی کراچی شہر کے بعض علاقے ایسے ہیں، کراچی بہت بڑا شہر، جہاں پر جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ صرف یعنی مدد جانتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو آ کر یعنی مدد کے بعد ہر چیز بس یعنی مدد میں محصور کروا دیتے. سلام کر رہے ہیں تو یعنی مدد، اٹھ رہے ہیں تو یعنی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ تو یعنی مدد، اور اس کے علاوہ ان کو دوسری کوئی بات نہیں پتا ہوتی. جہالت یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو شیعہ کہلوا رہا ہے، کہہ رہا ہے، اسے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ اتنی ہمارے پاس قوت نہیں ہے، اتنے افراد نہیں ہیں، اتنی طریقے نہیں ہیں، منظم نہیں ہمارا یہ کام کہ لوگ وہاں تک پہنچے. اس سے بڑھ کر آگے اور چلے جائیے، دوسرے شہر ہیں، گاؤں دیہات وغیرہ ہیں، دشمنان اسلام وہ لوگ جو اور طرح سے کام کر رہے ہیں، ان کے بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، لوگوں کے ذہن وہ واش کر رہے ہیں، برین واش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے سسٹم ہی نہیں، ہمارے پاس نظام ہی نہیں، ہمارے پاس لوگوں کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے بڑھے، یعنی اپنے آپ کو بھی ڈیووٹ کریں، مال بھی خرچ کریں. ایک ایک چیز تعلق رکھتی ہے دوسرے سے، اگر ہم واقعی میں دیندار ہو جائیں تو ہماری قوتیں بڑھ جائیں. خمس نکالو خمس واجب, تقلید کرو مرجع تقلید جو زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو, جو عالم ہو. جب ہم تقلید کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تقلید کرتے ہیں تو دینداری ہماری صحیح ہونے لگتی. ہر سال کچھ نہ کچھ اس بارے میں ضرور میں کہتی ہوں کہ ہم اور آپ دین کہاں سے لے رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم غلط طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے, بخار ہو گیا, تو لوگ سوچتے ہیں جو خود ہی پیناڈول کھا لیتے ہیں, پیناڈول کھا لیا اور پھر وہ بعض وقت ہوتا ہے کہ بڑی بیماری میں تبدیل ہو جاتا. ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, صحیح طریقہ اختیار نہیں کریں گے, یہاں تک کہ کچھ اور بیماری ہو جائے گی اور بعض اوقات مر جاتے ہیں لوگ اسی وجہ سے کہ صحیح وقت پہ انہوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے. اسی طرح سے ہم اور آپ دینداری میں جو اس وقت معروف کو منکر اور منکر کو معروف دیکھ رہے ہیں, دین کے نام پر کچھ چیزیں غلط رائج ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں ہیں اور ان کا رواج ہی نہیں ہو پا رہا. مثال کے طور پر جو غلط رائج ہیں چیزیں, اس میں سے ایک مثال دوں, ایک بہت چھوٹی سی مثال. کل بھی اور چند دنوں سے مسلسل یہ مسئلہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ماہ محرم میں مر جاتا ہے, ایام اعظم محرم اور سفر میں امام کے غم میں مر جاتا ہے, یا خصوصاً اگر ان دس دنوں میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کا سوئم نہیں ہوگا, اس کا دسواں نہیں ہوگا, اس کا چہلوم امام کے چہلوم کے بعد ہوگا. یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے, مشہور ہے, جبکہ اس مسئلے کا کوئی فقہ سے تعلق نہیں. یہ کیوں مشہور ہوا؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی. یہ مسئلہ کہاں سے پوچھا جاتا ہے؟ دادی سے, نانی سے, بہن سے, خالہ سے, پھپھی سے. لیکن ہم جو اصلی ہمارے وہ ہیں, جو منبع ہیں, وہ چیزیں جن سے ہمیں دیکھنا چاہیے. مثلا اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے, کہاں سے دیکھنا چاہیے, کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ اگر آپ کو فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز کی مثلا تیسری رکعت میں کیا کیا پڑھنا چاہیے, تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے, کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ اگر دعائیں دیکھنی ہے کہ محرم کے اعمال کیا ہے, تو مفاتیح الجنا بہترین کتاب ہے, مکمل کتاب ہے, اس سے دیکھنی چاہیے. لیکن جب ہم یہ پوچھیں گے اچھا آپ بتائیے دادی صاحبہ یا مثلا نانی صاحبہ کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو یہ وہ ہماری فقہ والی شریعت نہیں ہے, بلکہ اسے کوئی کہتا ہے عورت یعنی خواتین کی فقہ یا شریعت نساء جو خواتین نے خود بنائی. امام حسین ہی کی تو مجلس ہوتی, کسی مرحوم کی ہم مجلس کبھی بھی نہیں کرتے. کوئی شوال میں مرے گا, شعبان میں مرے گا, ہم مرحوم کی مجلس کر رہے ہوتے. مجلس کس کی ہوتی ہے؟ امام حسین کی ہوتی ہے. چاہے وہ محرم میں مرے, چاہے شعبان میں مرے, چاہے شوال میں مرے, مجلس تو امام حسین ہی کی ہوتی ہے. مخصوص مجلس کرنا بھی معیار نہیں ہے. اگر شوال میں مرے گا تو مناسبت ہی نہیں تھی, مجلسیں ہو ہی نہیں رہی تھی, محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم آپ نے اس کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھ دی اس وقت, کیونکہ یہاں مجلس کا موسم نہیں تھا, لوگ مجلسیں نہیں کر رہے تھے. یہ تو مجلس کا زمانہ ہے, محرم اور سفر مجلس ہی کا موقع ہے, مجلسیں ہو رہی ہیں. کسی مرحوم کی مجلس ہم پہلے بھی نہیں کرتے, اس نے کہا کہ مرحوم کی مجلس ہوتی ہے, مجلس تو امام حسین کی ہوتی ہے. کس چیز کی مجلس ہوتی ہے؟ اصال ثواب کی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم مجلس کر رہے ہیں, نیت کیا کرتے ہیں؟ سالے صاحب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم اس کا ثواب مرحوم کے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آج کی مجلس فلاں صاحبہ نے رکھوائی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تبرک لے کر آئی ہیں, انہوں نے یہاں انتظامات کیے ہیں, مثلا نیاز دی ہے, مثال کے طور پر علم وہ اٹھا رہی ہیں. اب کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کے لیے اس کے جو اخراجات ہیں, جو اس کا کام کاج ہے, اس کا ثواب لینا چاہ رہی ہے. ایک دن کوئی آتا ہے, دوسرے دن کوئی اور آتا ہے, تیسرے دن کوئی اور آ جاتا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ مرحوم کے لیے گفٹ ہے. مجلس میں مرحوم کا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھوایا جائے اگر امام حسین کی مجلس. نعوذ باللہ. امام حسین علیہ السلام اتنے, یعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کا غم ہے تو سورہ فاتحہ بھی کسی کو نہ بخشو. کہ آپ پورے دس دنوں میں مثلا کھاتی نہیں ہے, سوتی نہیں ہے, بیٹھتی نہیں, سارا کچھ زندگی کا چل رہا ہوتا ہے. لوگ تو نیاز کی دام پر مٹھائیاں اور زردے اپنی معلوم سب کچھ کھا پی رہے ہو تو سورہ فاتحہ اگر ہم ایک مرحوم کے لیے پڑھ دیں گے اس کو ثواب چلا جائے گا, اور جو ہم نے تبرک بانٹا اس نیت سے بانٹا اس کا ثواب اس کو مل جائے گا. اس میں کیا حرج, منطق نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے ہاں رسم و رواج دین کو اپنے طور پر چلا رہے ہوتے, کیونکہ ہم نے ایک چیز بنا لی. امام کے غم کے آگے کسی کا غم واقعی ہی نہیں. اگر کوئی شعبان میں مرتا ہے, شوال میں مرتا ہے, تب بھی ہم امام حسین ہی پر گریا کر رہے ہوتے, اس پر نہیں گریا کرتے. امام حسین پر گریا کر کے اپنے غم کو ہلکا کرتے, امام حسین علیہ السلام پر گریا کر کے, ان کی اولاد پر, ابو الفضل عباس پر گریا کر کے, جو ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارا غم نکل جاتا ہے. بعد میں جو مومنین آتے ہیں ان کے سینے سے لگ کر ان سے باتیں کر کر ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ مجلس کا مقصد. تو اگر ہم لاجک سے سوچیں اور دین کو سمجھیں, کسی شریعت میں کسی کتاب میں کوئی فقہی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ماہ محرم اور ماہ سفر میں مر جائے گا اس کا سوئم نہیں ہوگا, اس کا تسمہ نہیں ہوگا. اتنی مجالس ہو رہی ہیں علیحدہ سے, کوئی مجلس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نیت کریں کہ اس میں جو ہم تبرک بانٹ رہے ہیں یا آج اس کا سوئم, تین دن ہو گئے مرحوم کو ثواب مل جائے. بنی بنائی مجلس جو خوش نصیب ہے اس مہینے میں گئے, جو اس مہینے میں اس دنیا سے جاتے بہت خوش نصیب, کیونکہ ان کے لیے انتظامات پہلے سے ہو گئے. اگر کوئی ماہ شعبان میں مرتا اس کی اس آل ثواب کی مجلس میں اتنے لوگ نہیں آتے. اگر کوئی ماہ مثلا کسی بھی دوسرے مہینے میں غیر محرم اور سفر جاتا اس کی اس آل ثواب کی مجلس میں کتنے مشکل سے 8 لوگوں کو جمع کر پاتے. یہاں پر تو امام حسین کے نام پر لوگ جمع ہو رہے, ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے لیے پڑھوا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں اگر ہم کسی مرحوم کے لیے جو ہمارے درمیان سے چلا جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں, جائز ہے, کچھ حرج نہیں ہے, کہیں کسی فقہی کتاب میں نہیں لکھا. اب یہ چیز, اور اس کے مقابلے میں اور بہت ساری غلط چیزیں جو ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں. یہ معروف اور منکر صرف اس وجہ سے کہ علم دین کو حاصل نہیں کیا جاتا. علم دین, دین کے بارے میں بات ان مستند لوگوں سے, تجربہ کار لوگوں سے, صاحبان علم سے نہیں لی جاتی, بلکہ ادھر ادھر سے لوگوں کی رائے اور مشورت کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کو سمجھنے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد. امر بن معروف نہیں ہے از منکر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور معروف میں آج کے زمانے کی ضرورت, امام زمانہ کی یاد. ہم اچھا کام کرتے تو امام ہم سے خوش ہو, ہم برا کام کرتے امام ہم سے ناراض ہوتے. چھٹے امام نے اپنے لوگوں سے کہا, اپنے ساتھیوں سے کہا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ کو ناراض نہ کیا کرو, تم لوگ رسول اللہ کو ناراض کر دو. کہا یار امام ہم کیسے رسول اللہ کو ناراض کرتے, انہیں کس طرح سے ناخوش کرتے ہیں. سوچئے چھٹے امام کا دور ہے, رسول اللہ بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں, یہ تصور دینا چاہ رہے ہیں ائمہ اطہار کی ناراضگی کا اور ناخوش کرنے کا کیا تصور ہے دین. حتیٰ اگر کوئی مر چکا ہو, کوئی اس دنیا سے جا چکا ہو, جو شہید ہو چکے, لوگوں نے جب پوچھا تو مولا نے کہا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے نام اعمال نبی اکرم کے سامنے رکھے جاتے ہیں. یعنی نبی اکرم اس عالم میں ہمارے سب اعمال سے واقف, اور وہ گریا کرتے ہیں تمہارے حال کے اوپر, روتے ہیں رسول اللہ. جو چھٹے امام فرمائے اسی طرح سے ہمارے زمانے میں بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں, اگر گناہ کر رہے ہیں تو امام زمانہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر گریا کرتے. امام نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے, یعنی امام کا ظہور نہیں ہو رہا, امام فرمارے اس کی وجہ تمہارے اعمال. اگر ہم اچھے بن جائیں, معروف کے اوپر آ جائیں, لوگوں کو معروف کی دعوت دیں, تو امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. جب تک ہم برے رہیں گے ہمارے درمیان اچھائیوں کا رواج نہیں ہوگا, دینداری نہیں ہوگی, دین کا تحفظ نہیں ہوگا, اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. اور اگر کوئی معروف کے اوپر چل رہا ہے, انہی قلیل لوگوں میں کوئی پہلا قدم اٹھاتا ہے, کوشش کرتا ہے ہم دین کو رواج دیں, علم دین کے لیے کچھ کوششیں کریں, جو بھی جتنا کچھ کر سکتا ہے, سب سے زیادہ یہ کہ ہم خود علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں. باتیں بنانے سے بہتر ہے انسان عمل کرنا شروع کر, کہ ہم خود علم دین حاصل کریں, ہم خود ان لوگوں میں سے ہوں جو امر بالمعروف نہیں نہیں منکر کرنے والے ہوں. تو جو شخص معروف کرتا ہے یعنی اچھائی کو اپناتا ہے, اچھائی کے راستے پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مددگار. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ سورت کہف میں آپ سب کے ذہن میں, یہ حصہ جس کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ ہلانے والا ہے. یہ پورا واقعہ ہی بہت سمبولک, کشتی میں سوراخ کر دیا, پھر دیوار کھڑی کر رہے ہیں شہر میں, اس شہر میں دیوار کھڑی کر رہے ہیں جس کے لوگوں نے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا. حضرت موسیٰ خضر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوکے تھے, لوگوں سے کھانا مانگا, کھانا بھی نہیں دیا. ایسے شہر میں اللہ کے دو نبی پہنچ گئے, حضرت خضر نے دیکھا دیوار گر رہی ہے, گرتی ہوئی دیوار کو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کے اس کی تعمیر کرتے. اب حضرت موسیٰ اعتراض کرتے کہ ہم ان کی خدمت کریں, اس شہر کے لوگوں کی خدمت گزاری مصروف ہو جائے جنہوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا, ایسے احسان فراموش لوگ ان کے لیے ہم کام کریں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, یعنی اس جگہ پر ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, لیکن پھر بھی بعض اوقات اچھا کام کرنے میں انسان کون دے رہا ہے, کون لے رہا ہے, کہاں حق ہے, کیا سوال آتا ہے ذہن, حساب کتاب کر رہا ہوں. جناب خضر نے دیوار تعمیر کروائے, بعد میں اس کا فلسفہ بتایا, یہ رمز ہے, فرما رہے ہیں کہ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم نے کیوں دیوار تعمیر کی, کیونکہ اس کے نیچے ایک یتیم بچے کا خزانہ چھپا ہوا تھا, اگر دیوار گر جاتی خزانہ غیر محفوظ ہو جاتا, بچہ فقیر ہو جاتا, اس کا مال لٹ جاتا, اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کروانے کے لیے, ان کا کام نہیں تھا, جاب نہیں تھی ان کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیوار بنانے کے لیے دو نبیوں کو بھیج دیا, قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. کیوں ہمیں کیوں بتایا, ہمیں اس لیے بتایا تاکہ ہم یہ جانیں کہ جو شخص اور وہ جو یتیم بچہ تھا اس کا باپ صالح تھا, خالی یتیم ہی نہیں بلکہ باپ کے نیک عمل کی وجہ سے, صالح باپ کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں پر احسان کر. آج اگر ہم نیک کام کرتے, کوئی ایک اچھا کام کر جاتے, ہماری اولاد کی مدد پروردگار کرے, اپنی اولاد کے لیے کچھ کام کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار, ایسے اللہ مدد کرتے ہیں جس کو اللہ پر توکل ہوتا ہے. پروردگار عالم کہتے ہیں ہم ایسے رزق دیتے ہیں بنا سلا یاد تک صرف تم گمان بھی نہیں کرو گے, کسی کی گاڑی گم ہو جاتی ہے وہ یہی سوچتا رہتا ہے وہی والی مل جائے کہیں سے مجھے, کہیں سے وہی والی مجھے مل جائے, اللہ نے اگر چاہا اس سے بہتر کچھ اور مل جائے, اچھے ماڈل کی بھی مل سکے, اللہ پر بھروسہ کر. پروردگار عالم جب انسان کو دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے تو ہمارے لیے راستے کھلتے ہیں. پروردگار عالم عطا کرنے والا, ہماری کوشش شرط. اس دنیا میں بہت ساری ناانصافیاں ہیں, بے انتہا مسائل ہیں, لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی نگاہ معاشرے پر نہیں ہوتی, اس کی نگاہ خدا پر ہوتی. امر بالمعروف نہیں ہے اس منکر کے لیے شجاعت اور جرت بھی چاہیے. دین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے انسان بزدل کچھ بھی نہیں کر سکتا, بلکہ بہادری کی ضرورت, شجاعت کی ضرورت. لوگوں سے نہ ڈرتا ہو صرف خدا سے ڈرنے والا, لوگوں کے لیے نہ کر رہا ہو صرف خدا کے لیے کر رہا ہو, خلوص نیت ہوگی تو آگے بڑھتے رہیں. امام حسین نے کہا جو لوگوں کو خوش کرتے ہیں, مخلوق کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں, خالق کو ناراض کرتے, کبھی بھی فلایاب نہیں ہوتے یہ گمراہ لوگ, کیونکہ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے, دوسروں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, قربانیاں دینے کا وقت آتا ہے, قربانی بھی دے. آج جس شہید کا تذکرہ ہم نے یہاں کرنا ہے اس کی عین صفات, مشہور صفات, بارے صفات کیا ہے, حضرت عباس علیہ السلام شجاع. کیسے شجاع ہے عباس, کہ دونوں طرف سے ورثے بھی ملی ہے شجاعت. بہت عجیب ہے تاریخ اسلام ہمیں یاد دلاتی ہے مختلف چیزوں کی اہمیت. ماں وہ عورت جو بچے کو جنم دینے والی ہے اس کی کتنی اہمیت, کہ اگر ماں بزدل ہوگی بچہ بھی بزدل ہوگا, ماں خسیس ہوگی بخیل ہوگی بچہ بھی بخیل نکلے گا, ماں بہادر ہوگی بچہ بھی بہادر ہوگا, ماں وفادار ہوگی بچہ بھی وفادار ہوگا. اس لیے جب کبھی کوئی شادی کرنے جائے, اور یہی بات دوسری طرف سے بھی, اگر آپ کی بیٹی ہے داماد کے انتخاب میں کچھ چیزیں سوچیں, انسانی کمالات ہو انسان کے اندر, نہ کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے, اس کے پاس جائیداد کتنی ہے, گھر ہے نہیں ہے, گاڑی ہے کہ نہیں, یہ چیزیں تو آنی فانی ہیں. ہو سکتا ہے کہ گاڑی ہو, شادی ہو جائے بعد میں, نہ اگر اللہ نے قسمت میں رزق رکھا ہوگا, ابھی کچھ بھی نہیں ہے بعد میں مل جائے. دیکھنا جو چاہیے وہ یہ کہ انسانی کمالات کیا, مرد ہے تو وفادار ہے, تعلیم یافتہ ہے, جاہل تو نہیں ہے, بدکار تو نہیں ہے, اچھا صالح انسان ہے, انتخاب کر لیے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں اپنے بھائی عقیل سے کس فرزند کو طلب کریں, پلاننگ کتنی ہے, کہ بیٹا ایسا ہو جو بہادر, کربلا کی جانے میں حسین کی مدد کے لیے مددگار ڈھونڈ رہے ہیں علی ابن ابی طالب, کہ جو کربلا میں حسین کے کام آنے والا ہو. اس لیے عقیل ایسے خاندان میں شادی کروں گا جس میں شجاعت زیادہ, بہادری. فاطمہ کلابیہ کا انتخاب, فاطمہ کلابیہ جب اخت ہوا ہے تو یہاں پر صرف شجاعت ایک واحد صفت نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری صفات ہیں. حضرت عباس علیہ السلام وفاداری, جب بھی حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے, پروردگار تجھے وسیلہ باب الحوائج غازی عباس کا, جنہوں نے کربلا میں وفاداری کی مثال قائم کی. بارالہ ہمیں بھی اپنے امام کے لیے, وہ امام کے لیے وفادار تھے, امامت کے منصب کو سمجھا رہے ہیں کہ امام وقت کی کیا اہمیت ہوتی, ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے وفادار بن جائیں. غازی عباس وفادار بھی ہیں, شجاع بھی ہیں, اطاعت گزار بھی ہیں, امام کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کریں, امام کی اطاعت کے لیے ہر وقت منتظر رہیں گے, امام حکم کرے اور میں اطاعت کربلا پوری داستان تم انہیں عمل. اس میں فاطمہ کلابیہ کا کردار کیسے نظر آتا ہے کہ بی بی ام البنین, ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جس کی چار نشانیاں کربلا میں کام آ رہی, چار بیٹے تھے اس لیے بی بی کو ام البنین کہا جاتا ہے, وہ عورت جس کے چار لڑکے ہوں, چاروں بیٹے کربلا میں قربان کر دی. اور جب مدینے میں قافلہ لٹ کر واپس آیا تو بی بی ام البنین کی حالت یہ کہ بی بی ام البنین سے جب ایک ایک شہید کے بعد بتایا گیا تو بی بی نے فریاد نہیں کی, بلکہ جس چیز کے بارے میں سوال کر رہی ہیں, جس شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, وہ امام حسین علیہ السلام, حسین کیسے شہید ہو گئے, عباس نہیں تھا کیا, وہ بتایا گیا کہ عباس بھی شہید ہو گئے تھے, تب امام حسین شہید, حسین اس وقت شہید ہوئے جب عباس بھی نہیں تھے. اپنے بچوں کو نہیں رو رہی فاطمہ کے لحال پر ماتم کرتے, عزادار ہمارا سلام اس بیوی جس نے اپنی پیشانی کو درے سیدہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی کہ ہم آل رسول کے خدمت گزار, بچوں سے کہا کہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد فاطمہ کی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی, دونوں کے باپ علی مرتضیٰ لیکن فاطمہ کلابیہ وفادار ہیں, اطاعت شعار ہیں مولا کائنات کے لیے. آج ہم بی بی ام البنین کو اس فرش پر یہ تصور کرتے ہوئے کہ بی بی ہمارے درمیان موجود ہے, جناب سیدہ فاطمہ زہرا عباس پر ناز کرتی. روایات میں دو کٹے ہوئے شانے غازی عباس روزے محشر جناب سیدہ شفاعت کے لیے آئیں گے, دونوں شانے لے کر آئے. ان دو بازوؤں کے وسیلے سے ہم آٹھ محرم کو سقائے سکینہ کا ماتم کر, غازی عباس آپ کے کٹے ہوئے بازوؤں کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں, پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کا سچا منتظر بنا. عزاداروں روزے عاشورہ آ گئے ہم, جب کوئی نہ بچا امام کے اصحاب و انصار میں سے، بنی ہاشم کے جوانوں میں سے، علی اکبر بھی چلے گئے، بانو محمد بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اس وقت امام کے پاس غازی عباس اذن جہاد طلب کر رہے اور کیا کہتے ہیں، مولا اب سینے میں نفس تنگ ہو رہا، اب زندہ رہنا دشوار ہو گیا، مجھے جنگ بھی اجازت دیجیے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کسی شجاع کے لیے جنگ سے روکنا، جنگ کی اجازت نہیں ملی. امام حسین نے کہا عباس جاؤ مشک سکینہ کو بھر کے. سقائے سکینہ کیوں کہتے غازی عباس کو؟ سکا کا مطلب ہوتا ہے پیاس کو بجھانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا. آج بھی ہم کربلا میں جاتے ہیں، مولا عباس کے روزے کے پاس کھڑے ہوتے تو سکائے سکینہ کی یاد وہ مشک پہ سکینہ دلاتے. پوری دنیا میں 8 محرم سے، 7 محرم الحرام سے سبیلے بی بی سکینہ شروع ہو جاتی، غازی عباس کے نام پر بی بی سکینہ کے نام پر پانی پلایا جاتا. رائے افسوس وہ سکائے سکینہ جو 3 محرم الحرام سے تاریخ لکھا ہے نہروں پر تیرا، 3 محرم الحرام سے پانی پلایا جا رہا تھا قیام امام حسین، اور پانی بھرنے والے حضرت عباس علیہ السلام. جب بھی دہر فرات کے قریب پہنچتے تھے گھاٹ خالی ہو جاتا، لیکن روزے عاشور ایسی آج کہ وہ جری جو ہر روز پانی پلا رہا تھا 7 محرم سے پیاس کی الطر سے الطر کی تنہائی سن رہا تھا، اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی، پروردگار خیام حسینی میں پانی لے سکتا، یہ آخری آرزو غازی عباس کی پوری نہ ہو سکی، عزاداروں پرسا دے دیا. امام نے کہا کہ بچوں کے لیے پانی بھر کے، پانی بھرا گیا. مختصر کروں کہ جب پانی بھر کر واپس لے کر آ رہے، پیاسے کی آزمائش تھی کہ پانی پر قبضہ تھا، مشک بھی بھری، خشک ہوٹ ہے، زبان ایٹی ہوئی کہ پانی پینا گوارا نہ کیا. روایات کہتی ہے جانور کو کہا لیکن گھوڑے نے بھی پانی نہ پی، پھر واپس پلٹ کر آ رہے ہیں، کسی کی جرات نہ تھی کہ راضی عباس پر سامنے سے حملہ کرتا، پشت پر سے وار ہوئے، ایک بازو کٹا، رجت پڑی، خدا کی قسم اگر میرا دایا بازو کاٹ دو گے بائیں بازو سے دین کی حمایت کروں گا. بایاں بازو کٹ کر زمین پر گرا، قلم امام حسین علیہ السلام علم بردار کا علم زمین پر گر گیا. امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے، جیسے ہی علم زمین پر گرا حسین کا دل مشک سکینہ دہان میں سب اونچی ہوئی، غازی عباس خیمے کی طرف بڑھے، مارے لا پانی خیموں تک پہنچ جائے، آخری آرزو ہے، واحد آرزو ہے بابو جہاں. اور ملا راوی ہے کہتا ہے کہ روزے عاشور مجھ سے عمر سعد نے کہا ہے اور ملا ایک بوند پانی کا خیمے میں نہ پہنچنے پائی، میں طواف کرتا رہا غازی کی گرد، کوئی گوشہ خالی نہیں تھا، الغرض ایک تیر، ایک پہلو خالی دیکھتے ہوئے ارملا نے مشک کا نشانہ دیا، بے بس ہوا تیر مشک سکینہ میں. یہ وہ مقام ہے جس کے لیے تاریخ لکھتی ہے، جیسے ہی مشک سکینہ چلی پانی بہا، غازی عباس نے فرق پر نہ ٹھہر سکی. علمدار حسین لشکر کا علمدار، بچوں کی آس اس سے بندھی ہوئی ہے، بیویوں کی ڈھارس بندھی ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا کہتے ہیں ذاکرو، میری اس مصیبت کا ذکر کیا کرو، جب بھی کربلا کا کوئی شہید فرق سے زمین پر آیا اسے اپنے بازوؤں کے میرے دونوں بازو کٹ چکے. جب مشک سکینہ کچلتا جا رہا تھا تو روایات کہتی ہے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار، کتنے زخم تھے بدن میں، جنازہ تیروں پر بال لگتا، زندگی میں غازی عباس سرے فرش سے زمین پر آئے، اب امید ٹوٹ چکی
آخری خواہش ہے پروردگار پانی نہ پہنچ سکا، میرا جنازہ بھی قبر میں نہ جا سکی، نہ سبوت شرمندہ بزدار علی بابا اشرکو اللہ روایت کہتی ہے مجھے سکینہ منتظر، خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیالے لے کر انتظار کر رہے ہیں، میں بھی اب بہت آس پانی لے کر آئے گی بچوں کی پیاس بجھائی جائے، بچی بچوں کو تسلی دے رہے ہیں بچوں اب واپس آنے والے ہوں گے تمہاری پیاس بجھ جائے، تمہارے افسوس امام نے جیسے ہی صدا ہے آخر راضی عباس یا عباس اللہ علیکہ من دی السلام، اور شہید نے کہا تھا یا عباس اللہ علیکہ نی مولا میری مدد کیجئے، عباس کہہ رہے ہیں مولا میرا آخری سلام قبول کی، امام حسین نے قبر کو پکڑا مولا بیٹھ گئے فرماتے ہیں آنا ان کا سرد اللہ عباس اب میری قبر ٹوٹ گئی، اکبر بسارت لے گئے تھے اکبر بسارت لے گئے عباس کے جانے سے قبر ٹوٹ گئی، مولا کے پاس اب کچھ نہیں بچا، حسین بہت مشکلوں سے کبھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بھائی کے جنازے پر پہنچے امام نے سر کو گود میں لیا تاریخ سے لکھا ایک تیر قاضی عباس کی آنکھ میں چھپا بے وقت آنکھ میں، تمہارا سلام اٹھا یا تم چھوٹا تو کسی کے گلے سے تیر نکالتے ہیں کسی کی آنکھ سے تیر نکالتے ہیں، کس دل سے اپنے بھائی کی آنکھ کو، امام نے اپنی آواز سے غازی عباس کے چہرے کو صاف کیا، تاریخ متفق کہ جب غازی عباس متولد ہوئے تھے باب الحوائج نے پہلی نگاہ امام حسین پر تھی، اور جب شہید ہو رہے ہیں جس آخری دیدار بھی امام حسین نے عزادار علی بابا آخری خواہش تھی جنازہ خیمے میں نہ جا، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کروائے، جو لوگ کربلا جا چکے ہیں سن چکے وہ جانتے ہیں کربلا کی غازی عباس کی جو زیارات ہے اس کو تین مقامات، ایک وہ جگہ ہے جہاں دانا بازو کٹا، دوسری وہ زیارت گاہ ہے جہاں بالا بازو کٹا، اور ایک وہ قبر کا مقام ہے جہاں پر غازی عباس زمین پر گرے تھے، کتنا فاصلہ ہے مقامات کا، خدا اس کو زیارت نصیب کرے، عزاداروں بس امام حسین ٹھنڈا ہوا الگ اور وہ مشک سکینہ لے کر خیموں کی طرف بڑھ گئے، تو بچی نے دور سے دیکھا بابا الگ اور مشک لے کر آئے، بس کیا سوال کیا ہوگا دوڑتے ہوئے آگے بڑی بابا کو عباس نہیں، امام حسین نے جواب دیا بیٹی سکینہ مقتل میں سو رہے، بچی کہتی ہے بابا ابو کو بلا لیجیے کبھی پانی نہیں بھر، بیوی زینب فریاد کر رہی ہے علم کو دیکھ کر اور عباس آج یقین آ گیا کہ عباس وہ مرتیا بھگے گی سر تیرے داشت لے گی، جب بابا نے کہا تھا زینب تمہارے سر سے چادر چلے گی تمہارے پاس وہ مرتیا بھگے گی تمہیں در بدر پھرایا جائے گا، تمہیں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی کسی کی بچان اس کے سر سے چادر چھینے، عزادار ہو ہم آج مولا سے کہتے مولا آپ کا عالم کربلا میں گھنڈا ہو گیا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس عزاداری میں ہم ہمیشہ آپ کے عالم کو سر بلند کریں گے عالم کو اونچا رکھیں گے، اپنی عزاداری میں آپ کے نام کا عالم نکالیں گے، ہمارے بچے آپ پر قربان، اے عباس ہماری جان آپ پر نچھاور، یہ عالم ہمارے جوان اٹھائی
اللهم الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله